نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القران المجيد والفرقان الحميد ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا صدق الله مولانا العظيم. عزیز دوستو، محترم بھائیو اور میرے قابل احترام بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے جو مشائخ کی معیت میں ہمیں یہاں لے آیا ہے، اور یہ خالصتاً ارادت اللہ ہی سے ممکن ہوتا ہے. انسان جو اپنی مشکلات کو، اپنی مصروفیات کو پس پشت ڈالتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ توفیق ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے. اس پہ ہم جتنا اللہ تعالیٰ کے حضور شکر بجا لائیں وہ کم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسی نعمت غیر مترکبہ عطا کی ہے جس کا جتنا ادراک کرتے جائیں گے وہ کم ہے، اور جتنا ہم بیان کریں گے اس کی نشاندہی تو کر سکیں گے، اس کی تھوڑی سی باتیں تو کر سکیں گے، لیکن اس کی اصل حقیقت انسان پر آنکھیں بند ہونے کے بعد منکشف ہوگی. کیونکہ یہ ایک ایسا عمیق سمندر ہے جس کے چند قطرے تو بیان ہو سکتے ہیں، ان کے چند اشارے تو عیاں ہو سکتے ہیں، لیکن وہ پورے کا پورا ظاہر نہیں کیا جا سکتا. جس طرح پہلے آیات مبارکہ پڑھی گئیں، وتب سبیل امن انابا الیہ، جس طرح اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی آپ صحبت اختیار کریں، اس شخص کے پیچھے چلیں جو شخص آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اسی کے ساتھ. کیونکہ اوامر اور نواہی دونوں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح اور بیان فرما دیے ہیں. تو یہاں دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے جو سورہ الکہف میں ہے، یہ پوری آیت ہے جس کا میں نے آخری حصہ پڑھا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کہ ہم کسی ایسے بندے کے ساتھ اپنے آپ کو نہ جوڑ لیں جس کا جو قلب ہے وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہے. تو آپ ذرا یہ سوچ لیں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کس کی اتباع کرنی ہے، اور دوسری طرف کس کی اتباع نہیں کرنی. اور ہم یہاں سے اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے معمولات کو دیکھیں، اپنے روزمرہ کی مصروفیات کو دیکھیں کہ کیا ہم اس غلطی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے، کیا ہم ایسے ہی لوگوں کی اتباع تو نہیں کر رہے کہ ایک طرف تو ہم ایسے لوگوں کی فرما برداری کرنا چاہتے ہوں جو اللہ سے ہمیں ملانا چاہتے ہیں، دوسری طرف ہماری صحبت، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا لین دین ان لوگوں کے ساتھ ہو جن کے قلوب غافل ہیں. اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آدمی کی وہی لوگ پہچان ہوتے ہیں. المرء مع من احب، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آدمی ان کے ساتھ ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے. آپ اگر اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے ارد گرد وہی اصدقاء ہوں گے، وہی آپ کے رفقاء ہوں گے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوں گے. میں آپ کے سامنے چند چیزیں عرض کروں گا جو بہت مختلف ہیں، جو ہمارے ساتھیوں نے یہاں پہ بیان کی ہیں، کیونکہ مقصد جو ہے آپ کو راغب کرنا ہے اس راستے کی طرف. اس راستے پہ چلنا تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، اس کی رضا سے ہے، وہ جس کو عطا کر دے. ہم اس کی کوشش کر سکتے ہیں، اس کے لیے تگ و دو کر سکتے ہیں، لیکن ہماری مرضی سے کوئی ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا چلے جائے کہ ہم کسی شخص کے قلب کو بدل دیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے پہ قادر ہیں، لیکن ہم کہنے کے مکلف ہیں. اور وہ چیزیں کس طرح سے ہمیں فائدہ پہنچاتی ہیں اور کس طرح سے اس کی اثر پذیری ہوتی ہے، اس کی کچھ جھلکیاں میں پیش کرتا ہوں. جس طرح حضرت شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ، جب ان سے ملنے کا مجھے برسہ برس پہلے اتفاق ہوا، تو انہوں نے جو پہلی چیز ارشاد فرمائی بیعت کے وقت، وہ ساری اس تصوف کا خلاصہ ہے، اور اختصار کے ساتھ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جسم ہے اس میں شریعت سر کی مانند ہے، اور دل جو ہے یہ طریقت کی مانند ہے، جس طرح کوئی شخص سر بریدہ ہو تو وہ سلامت نہیں رہ سکتا، اسی طرح کسی کا دل اگر اس سے نکال لیا جائے تو وہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا. اور تیسری چیز جو ہے وہ معاملات ہیں جو جسم میں دوڑتے ہوئے لہو کی مانند ہیں. اب ہم طریقت پہ بھی پورے اتر آتے ہیں، بعض دفعہ شریعت کے بھی احکامات پورے کر لیتے ہیں، لیکن تیسری طرف سے ہم بہت غافل ہیں. اور بڑے بڑے نیک لوگ، عابد لوگ، زاہد لوگ، صوفی اس میں خطا کھاتے ہیں کہ ہم لوگوں کے حقوق پامال کر دیتے ہیں. اس میں والدین سے آغاز ہوتا ہے، بہنوں بھائیوں کے حقوق ہیں. بہنوں کے حقوق دینے کا ہمارے پنجاب میں رواج ہی نہیں ہے. بیٹیوں کو ہم جہیز دے کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان پہ بڑا احسان کیا، اب ان کا کوئی حق ہم پہ باقی نہیں رہا. دوستو، ایک بندہ جو ہے وہ ایک عورت جو ہے وہ چار بندوں کو پکڑوا دے گی. یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر بیوی ہے تو اپنے شوہر کو گرفتار کروا دے گی، بیٹی ہے تو باپ کو گرفتار کروا دے گی. وہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور وہاں اگر بہن ہے تو بھائی کو گرفتار کروا دے گی، ماں ہے تو بیٹے کو گرفتار کروا دے گی. ان حقوق کے بارے میں دوستو ابھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ رہ نہ جائیں، کہ ہم یہ سارے کام تو کرتے ہوں جو ہمیں مشائخ بتاتے ہیں، جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں، لیکن ہم ان پابندیوں کو چھوڑ جائیں اور ان احتیاطوں کو ترک کر جائیں تو دوستو پھر ہمیں اس ساری جو کوشش ہے اس کا فائدہ تو نہیں ہوگا، پھر یہ کار لا حاصل ہوگا. اور اسی طرح جو حضرت شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جڑے ہیں، ان کو اپنے اپنے واقعات یاد ہوں گے. میں چونکہ پردیس سے آیا تھا، میری ملازمت ابوظہبی میں تھی، تو میں نے جو پہلا اثر دیکھا حضرت سے ذکر سیکھنے کے بعد، کہ میں تو ایک دنیا دار آدمی تھا، مجھے تو کچھ ذکر فکر سے علاقہ نہ تھا، مجھے کچھ زیادہ واقفیت نہ تھی، لیکن میں نے اس صحرا میں دیکھا کہ کس طرح اس کی اثر پذیری ہے اللہ کا نام لینے کی. آپ کے لیے صرف ایک کام کرنا شرط ہے کہ جو آپ کو مشائخ بتا دیں اس کے لیے آپ دلائل بھی ضرور معلوم کریں، برہان بھی پتہ کریں. وہ سب چیزیں موجود ہیں، آپ کو رفتہ رفتہ پتہ چلتی جائیں گی، لیکن ایک بار گردن جھکا کے وہ کرتے چلے جائیں اور اس کے اثرات ظہور پذیر ہوتے چلے جائیں گے. جس کی جو مشاہدہ ہے، جس کا دیکھنا جو ہے، وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اپنی زندگی میں، کہ جب ہم نے ذکر کرنا شروع کیا صبح شام تو کس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو جوڑتے ہیں اور کس طرح اس کا حصار قائم ہوتا ہے. یہ صرف باتیں آپ سے اس لیے عرض کی جاتی ہیں، مقصد کوئی کسی کی نمود و نمائش نہیں یا کسی کو بڑھا کر پیش کرنا نہیں، بلکہ ہر شخص اپنی ذات کے اندر ایک انجمن ہے، اس کے اپنے پاس اپنے اپنے واقعات ہیں. جس طرح حضرت ظہیر صاحب نے یہاں راز سنائے ہیں، عبد الرحمان صاحب نے بتائے ہیں، دوسرے ہمارے بزرگوں نے بتائے ہیں، اور حضرت کرنل جاوید صاحب نے کل صبح جو بیان فرمایا ہے، میرا خیال جتنے بیان ہم نے ان کے اب تک سنے ہیں ان میں سب سے اونچا، سب سے معیاری اور سب سے اثر پذیری رکھنے والا بیان تھا، کیونکہ ان میں حضرت شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ کے اور حضرت مشائخ کرام کے جو واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں وہ دل کو بھا جانے والے ہیں اور دل کو چھو لینے والے ہیں. اور ان کے تذکرے کرنے سے کتنا فرق پڑتا ہے، یہ بات حضرت جی نے اپنی مجلس میں بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جو الفاظ حضرت نے استعمال کیے ہیں انہی الفاظ کے دوبارہ استعمال کرنے میں بڑا اثر ہے. یہ وہ بات دل پر اسی طرح اثر کرے گی جس طرح مشائخ چاہتے تھے، اس بات کو دہرا کے کہنا چاہیے. اسی لیے دلائل سلوک کے کچھ اوراق ہمیں یاد کر لینے چاہیے، گنجینہ معرفت، مکتوبات شیخ. ہمارے اوپر کرنل صاحب نے احسان فرمایا کہ ان کو مرتب کیا اور ابھی مزید محنت کر رہے ہیں، اور وہ جو چیزیں اکٹھی ہوں ان کو بھی ہم حرز جاں بنائیں اور ان میں سے کوئی ایک صفائی پڑھ لیا کریں روزانہ، تو ہماری زندگی کا چلن بدل جائے گا. اور میں یہ چیزیں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ صرف اسی لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر اس راستے کی عظمت اجاگر ہوتی چلی جائے. تو وہ جس وقت وہاں پر اللہ اللہ کرتے رہے تو ہمارے اجمی دوست تو عموماً جڑ جاتے ہیں. اس کو تو ہم آسان سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے اہل زبان ہیں ان کو ہم نے کہا تو ان کو بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے اگر پوچھا. لیکن آپ یہ غور کریں کہ جن کی زبان عربی ہے، جو پیدا عرب میں ہوئے ہیں، انہیں تو نہ آپ سمجھا سکتے ہیں آپ جتنی مرضی اچھی عربی بولتے ہوں، نہ آپ ان کو قائل کر سکتے ہیں تا وقت کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ بات نہ ڈالے. تو میرے ساتھ جو دوست میرے کام کرتے تھے، وہ ایک دفعہ میں فجر کی نماز کے بعد جب بیٹھا تسبیح کر رہا تھا تو انہوں نے روشنی بند کر دی اور جس طرح ہم ذکر کرتے ہیں ذکر کرنا شروع کر دیا. مجھے بڑا غصہ چڑھا، کیونکہ اس کی طبیعت تھی جس طرح مزاحیہ سی ہوتی ہے. تو میں نے دوبارہ روشنی کی اور میں نے کہا ابراہیم یہ ہم کھیل مذاق نہیں کرتے، یہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تم ہماری نقل کس چیز کے اتار رہے ہو؟ کہتے میں آپ سے، میں تو آپ کے ذکر سیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ذکر سیکھنا ہے تو میرے کمرے میں آنا، یہ ذکر سیکھنے کی کوئی جگہ نہیں، ہم یہاں ملازمت پہ آئے ہوئے ہیں۔ وہ شام میں اللہ کا بندہ میرے پاس آ گیا، تو میں نے اس کو دلائل السلوک جو انگریزی کی تھی وہ اسے دے دی۔ میں نے کہا ابراہیم اسے گھر لے جاؤ، اسے پڑھو، بات سمجھ میں آئے تو آنا، یہاں ہم کوئی کھیل تماشا نہیں کرتے۔ کیونکہ یہ مشہوری کافی ہو چکی تھی کہ اتنے لوگ یہاں پہ ذکر کرتے ہیں، وقت اچھا تھا، اس وقت کسی کو اس پہ اعتراض بھی نہیں تھا۔ تو وہ جب واپس آیا ایک ہفتے کے بعد کہ یہ انگریزی اتنی ثقیل ہے کہ میں کیا پورے مصر میں کوئی بندہ نہیں اسے سمجھ سکتا، تو اس کی بجائے بہتر یہ ہے کہ تم وہ کام سکھا دو جو سیکھنے کا میں متمنی ہوں۔ اور آپ یقین کریں کہ نہ میں نے اسے قائل کیا، نہ اس نے مجھ سے کوئی بات پوچھی، نہ میں بتانے کا اہل تھا، میں نے اسے صرف ذکر بتایا، اور اس کی آج کیفیت کچھ، کل کیفیت کچھ، اور یہ وقت وہ تھا جبکہ یہاں پہ ایک پاکستان میں ایک بحرانی کیفیت تھی، جب ہماری جماعت افتراق اور انتشار کا شکار تھی، اور ہم کس امتحان سے اور ابتلاء سے گزرے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں اس وقت ظہور پذیر فرمائی ہیں کہ ہم کتنے سچے اور سچے لوگوں کے ساتھ ہیں، اس کا ثبوت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عرب میں بیٹھے ہوئے فراہم کیا۔ اور وہ دوست یہاں وداؤٹ پے لیو لے کے ایک ہفتے کے لیے، آپ ذرا غور کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ اجتماعات میں شرکت کے لیے بغیر تنخواہ کی چھٹی لے کے آ سکتے ہیں؟ ہم تو تنخواہ کے ساتھ چھٹی لینے کو تیار نہیں، وہ بغیر تنخواہ کے چھٹی لے کر صرف حضرت جی کی زیارت اور بیعت کے لیے یہاں آیا۔ اس وقت حضرت کی پوسٹنگ وہاڑی میں تھی، اور اس کا جو سب سے پہلا حضرت سے ملاقات کا موقع ہے وہ میں تھوڑا سا آپ سے بیان کرتا ہوں کہ میں اور وہ بیٹھے تھے عصر کے بعد، انتظار کر رہے تھے، اور حضرت نے فرمایا تھا کہ وہ بعد میں آئیں گے، تو اچانک وہ ابراہیم کھڑا ہو گیا، کہتا کہ حضرت آ گئے، حالانکہ اس کی پشت تھی سیڑھیوں کی طرف جہاں سے حضرت نے اوپر تشریف لانا تھا۔ تو میں نے کہا کیا ہوا ابھی؟ انہوں نے تو فرمایا تھا کہ بعد میں آئیں گے، لیکن اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا تم صحیح کہہ رہے ہو۔ جب وہ گیا تو اس طرح گیا جس طرح مقناطیس کی طرف لو چون جاتا ہے، ان سے لپک گیا، چپک گیا اور ان سے لپٹ گیا اور رونے لگ گیا زار و قطار۔ تو جب حضرت نے فرمایا کہ میں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، تو حضرت تشریف لے گئے باتھ روم وضو فرمانے کے لیے، تو میں نے کہا کہ ابراہیم تم تو اس گھڑی کے منتظر تھے کہ حضرت کی زیارت کرو، ابھی تمہیں کیا ہوا؟ کہتے اس طرح ہوا کہ جب میں نے حضرت کو بغل گیر کیا تو مجھے ایسا لگا کہ ان کے قلب سے ایک بجلی کا کوندا لپکا ہے میرے قلب کے اندر، جس کا میں تحمل نہیں کر سکا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ دولت ہے کیا، اسی چیز کو سمجھنے کی۔ اور اس کی پھر کیفیات ہر چڑھتے دن کے ساتھ بدلتی چلی گئیں۔ وہ یہاں سے واپس گیا اور پھر ذکر کا حلقہ بڑھتا چلا گیا۔ پھر ایک اور نوجوان لڑکا جس کی عمر صرف 16 سال تھی، اس کا نام مبارک تھا اور وہ وہیں کا نیشنل تھا، یو اے کا مقامی رہنے والا تھا۔ وہ ایک ماہ کیا خواب دیکھتا ہے کہ ایک قبر ہے، اس سے نور کی ایک شعاع اٹھتی ہے، وہ زاہد کے کمرے تک آتی ہے، پھر میرے کمرے تک آتی ہے، پھر یہ ایک مثلث چلتی رہتی ہے مسلسل۔ وہ بڑا، اس نے یہ بات بہت بعد میں بتائی کہ میں اگر ایک دن، دو دن، چار دن، چھ دن یہ خواب دیکھتا تو شاید میں اس کو درگزر کر دیتا، لیکن یہ اتنا مسلسل اس خواب کو دیکھنا، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ یہ کوئی چیز ہے جو مجھے بلا رہی ہے۔ تو میں نے ابراہیم سے جا کے پوچھا کہ یہ کیا خواب مجھے آ رہا ہے؟ تو اس وہ چونکہ مشتبہ ہو کے گیا تھا، اس نے کہا جس قبر کی تم نے زیارت کی ہے وہ ہمارے شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، اور وہاں سے جو نور کی شعاع آ رہی ہے وہ اصل میں یہ اس بندے کے ذریعے ہم ذکر سیکھ رہے ہیں، تو آئیں ہم اس کے پاس چلتے ہیں، ذکر سیکھتے ہیں۔ تو جب اس نوجوان لڑکے کو لے کے آ گیا میرے پاس ابراہیم، تو میں نے اس کو بھی وہی کتاب سونپ دی۔ میں نے کہا یہ کتاب آپ پڑھو۔ وہ بھی تقریباً ایک ہفتے کے بعد آیا اور اس نے مجھے یہی کہا کہ یہ انگریزی میں سمجھنے سے قاصر ہوں، شاید ہمارے عربوں میں بہت کم لوگ اس کو سمجھ سکیں گے، بہت مشکل انگریزی ہے، آپ وہ کام بتائیں جو ابراہیم کو بتایا۔ اور الحمدللہ جب اس نے ذکر شروع کیا تو وہ اکیلا شخص جو نوجوان تھا ہم میں سے 16-17 سال کا، وہ اس طرح ذکر کرتا تھا کہ ہم جو 20 آدمی ذکر کر رہے تھے ان کا ذکر پست تھا اس کے سامنے۔ اور پوری ہماری ڈورمیٹریز جنہوں نے دیکھے ہوں گے، عرب وین، کار وین جنہیں ہم کہتے ہیں، جن میں ہماری اس وقت عارضی رہائش گاہیں بنی ہوئی تھیں آئل کمپنی میں، وہ دھمکتا تھا، ہر بندے کو پتہ چلتا تھا کہ یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے فرش عارضی ہوتے ہیں تو اس سے دوسرے جتنے کمرے ہیں وہ بھی ساتھ ہلنے شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسے لگتا تھا جس طرح وہاں ایک زلزلہ آ چکا ہے۔ اور اس کی کیفیات کیا تھیں اور کتنی بدلتی چلی گئیں اور کتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا. اور حضرت جی جب تشریف لائے 87 میں پہلی بار وہ بیعت کے لیے حاضر ہوا. اب یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کا مسلسل ایک اثر ہے, ایک دائرہ ہے. ایک اور دوست, یہ تو دونوں جو ساتھی تھے یہ تو میرے ہم پلہ تھے, جس عہدے پہ میں کام کرتا تھا وہ میرے ساتھ کام کرتے تھے. لیکن یہ اپنے افسروں کو قائل کرنا یا اپنے افسروں کو اس طرف راغب کرنا یہ عموماً آسان کام نہیں ہوتا. اور اس میں نے تو کرنا ہی کیا تھا. ہوا یہ کہ رات کا وقت تھا, نائٹ شفٹ تھی, اور میرا شفٹ کنٹرولر تھا, اس کا نام تھا ولید, وہ لبنان سے تعلق رکھتا تھا. اس نے مجھے بلایا اور اس نے کہا کہ میں ایک سلسلہ لینے کے لیے لبنان جا رہا ہوں. مجھے پتہ لگا ہے تم بھی صاحب سلسلہ ہو, میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں تمہیں. لیکن مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے, آپ نے جانا ہے, آپ جس مرضی سلسلے میں بیعت ہوں آپ آزاد ہیں. کہتا نہیں, میں نے آپ کو بتانا اس لیے ضروری سمجھا ہے کہ وہ دنیا کا عظیم ترین سلسلہ ہے جس میں بیعت ہونے جا رہا ہوں, وہ رفائی سلسلہ ہے. میں نے کہا جی اس کی عظمت کا کوئی نقش ہمیں بھی بتائیں. تو اس نے کہا کہ اس کی عظمت کا بڑا نقش یہ ہے کہ ہمارے شیخ ہمارے ہاتھ میں چھری یا چاقو تھما دیتے ہیں اور کہتے ہیں ذکر شروع کرو, اور جب ذکر شروع کرو تو جتنی مرضی بار آپ دل میں گھونپ لو, پیٹ میں گھونپ لو, تو وہ چاقو یا چھری آپ کے اوپر اثر ہی نہیں کرتے. میں نے کہا جی اور کیا کمال ہے وہ بھی بتائیے. کہتے ہیں ایک اور کمال بھی ہے کہ وہ ہمیں جنگل میں لے جاتے ہیں, کہتے ہیں یہاں کسی بھی آپ ذریت کو, کوئی سانپ ہے, کوئی بچھو ہے, کوئی اژدہا ہے, اس کو آپ ہاتھ لگاؤ گے وہ اس طرح ہو جائے گا آپ کے ہاتھ میں آ کے جیسا پلاسٹک کا کھلونا ہوتا ہے. تو وہ اس نے جب یہ دو باتیں کہیں تو مجھے ہنسی آ گئی. میں نے کہا میرے دوست, جن کو تم سلسلے کی عظمت کہتے ہو, میں نے اپنا بچپن لڑکپن یہی کھیل کھیلتے لوگوں کو دیکھا ہے. ہر چوراہے پہ ایک شعبدہ باز کھڑا ہوتا ہے اور یہی کام کر رہا ہوں جو تمہارے شیخ کر رہے ہیں. اس کا اس سے اللہ والوں سے کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا اللہ اللہ کرنے سے تو کوئی اور چیزیں ہوتی ہیں. کہتے وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا وہ شیخ ہے جو آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحانی بیعت کروا سکے, وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کے کھڑا ہوگا. کہتے یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا آپ یہ بتائیں, جس ادارے میں میں کام کرتا تھا وہاں میری 2 ماہ کے بعد 1 ماہ کے لیے چھٹی تھی, اور ان کی 1.5 ماہ کے بعد 1 ماہ کی چھٹی تھی جو ہمارے افسر تھے. میں نے کہا کہ آپ کے دن کتنے ہیں یہاں سے جانے کے لیے؟ کہتے 27 دن بعد میں رمضان کے خاتمے میں عید سے پہلے چلا جاؤں گا لبنان. تو میں نے کہا آپ ایک کام کریں, ہاتھ کنگن کو آر سی کیا ہے, آپ میرے ساتھ یہ 27 دن اس طرح گزار لیں جس طرح ہمارے مشائخ نے ہمیں بتائے ہیں, اس کے بعد آپ فیصلہ خود کر لیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. کہتے ٹھیک ہے, منظور ہے. میں اس بندے کی اس بات کی بڑی داد دیتا ہوں کہ ہماری آپس میں کوئی شناسائی نہیں سوائے اس کے ہم ایک شفٹ میں کام کرتے ہیں, ہمارا ملک ایک نہیں, ہماری زبان ایک نہیں, کہ اس نے وہ دن میرے ساتھ اسی طرح گزارے جس طرح وہ میرا سایہ ہوتا ہے. تہجد کے وقت ہم اکٹھے, مغرب کے وقت ہم اکٹھے, دن میں ہم اکٹھے, صبح اکٹھے, شام اکٹھے. لوگوں نے سمجھا اس نے ایک نیا بندہ بزا لیا ہے وہاں پہ. وہ تو دیکھتے ہی تھے کہ کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ لگ جاتا ہے اور یہ لوگ ذکر کرتے ہیں. لیکن یہ ولید چونکہ ان میں سے سب سے زیادہ با اثر اور بڑے عہدے پر تھا, تو لوگ سارے اس پہ خیال کرتے کہ اس بندے نے کیا کیا, کوئی جادو کر دیا اس پہ. لیکن اب وہ جو چیز اس کو محسوس ہو رہی تھی وہ کیا تھی؟ کہ جس وقت لیلۃ القدر رات کو برپا ہونی تھی, اس نے عصر کے وقت یہ بتایا کہ میں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام آ چکے ہیں اور انہوں نے جھنڈا گاڑ دیا ہے اور ملائکہ قطار در قطار آ رہے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں, تنزل الملائکۃ والروح, کہ وہ ملائکہ بھی آتے ہیں اور ان کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام بھی آتے ہیں. اور پھر اس رات میں جب ہم ذکر کر رہے تھے تو اس نے بتایا کہ جو انوارات آ رہے ہیں لیلۃ القدر کے, وہ صرف 2 جگہ آ رہے ہیں. ایک بیت اللہ میں آ رہے ہیں جہاں مسجد ہے. تو اس سے پتہ کیا چلا کہ جو لوگ بھی مسجد میں موجود ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں لیلۃ القدر کے انوارات سے محروم نہیں کرتے. اسی لیے بزرگ اور سارے جو مشائخ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ وقت جو ہے مسجد میں گزاریں لیلۃ القدر کا. اور دوسرے جہاں پہ ہم ذکر کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں تو ظاہر مساجد میں ذکر نہیں کر سکتے, جس کمرے میں ہم ذکر کر رہے ہیں وہاں لیلۃ القدر کے انوارات گر رہے ہیں. تو اگر آپ ذکر کر رہے ہیں اس وقت تو بھی آپ اس انوارات سے محروم نہیں ہوں گے. بہرحال ان کیفیات کے ساتھ وہ چھٹی پہ چلا گیا. اور 5ویں دن اس کا مجھے فون آیا, جب اسے 5 دن ہو چکے تھے گئے ہوئے, کہ آپ حضرت جی کو فون کریں اور انہوں نے بتائیں کہ میں اویسی ہو گیا. تو میں نے اس کی بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا. میں نے کہا یہ بات اس نے پتہ نہیں کیسے کہہ دیا جب آئے گا تو دیکھ لیں گے, اتنی جلدی کیا ہے. وہ خط و کتابت کا زمانہ تھا, زیادہ تر فون ہم کم کرتے تھے حضرت جی کو, اور فون کال کے لیے انتظار بھی بہت کرنا پڑتا تھا. جو عرب ممالک میں رہے ہیں ان کو اندازہ ہے اس زمانے کا. تو جب وہ واپس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ ولید تم نے 5 دن کے بعد مجھے فون کیوں کیا, تم انتظار کر سکتے تھے, تم نے 27 دن کے بعد واپس تو آ جانا تھا. کہتا جو میرے ساتھ بیتی ہے وہ بھی تو سنو. کہتے میں اس شیخ کے پاس گیا جس سے میں نے بیعت ہونا تھا, میں نے اس کو جا کے بتایا کہ میں نے زندگی میں بڑی غلطیاں کی ہیں, بڑے گناہ کیے ہیں, لیکن وعدہ خلافی کبھی نہیں کی, جھوٹ کبھی کسی سے نہیں بولا. میں آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ میں آپ سے بیعت ہوں گا, میں بیعت ہونے کے لیے تیار ہوں, لیکن بیچ میں ایک پاکستانی مجھے مل گیا ہے, اور اب میرا معاملہ یہ ہے کہ مجھے تو ملائکہ بھی نظر آتے ہیں, اور مجھے لیلۃ القدر کے انوارات کا بھی پتہ چلتا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں تو روحانی بیعت بھی ہوتی ہے. اب آپ بتائیں کہ آپ مجھے کیا دیں گے اگر میں آپ سے بیعت ہوں گا. تو اس نے کہا یہ باتیں تو بعد میں کریں گے ولید, تم پہلے وہ ذکر مجھے کرواؤ, مجھے سکھاؤ, وہ دولت مجھے دو. وہ شیخ جس کے 5,000 مرید تھے اس نے ان سے ذکر سیکھنا شروع کر دیا, اور تیسرے دن کہتے اس نے مجھے یہ کہا ولید ہاتھ باندھ کے درخواست ہے کہ میں اس اہل نہیں ہوں کہ تمہیں بیعت کروں, کیونکہ تمہارے شیخ ذلیا خان رحمۃ اللہ علیہ برزخ سے مجھے حکم دے رہے ہیں کہ ولید اویسی ہو چکا ہے. یہ راستہ دوستو وہ ہے, یہ بیعت جو ہے یہ اس مقصد اس کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ذکر فکر کریں. جو شخص ذکر فکر کرتا ہے وہی اس بیعت میں داخل ہوتا ہے, اور جو نہیں کرتا وہ داخل نہیں ہوتا. حضرت کے ہاتھ پہ ہم ہاتھ رکھ دیں, اور پھر جو 3 چیزیں حضرت شاہ صاحب نے بارہا ہمیں بتائی ہیں کہ ربط ما قلب الشیخ جو ہے اس راستے کی اہم ترین چیز ہے, اور یہ حاصل کسے ہوتا ہے, یہ اسے حاصل ہوتا ہے جس کے اندر 3 چیزیں ہوں گی, جس سے عقیدت بھی ہوگی, جس میں محبت بھی ہوگی, اور جس میں اطاعت بھی ہوگی. اب عقیدت جو ہے یہ لفظ عقیدے سے نکلا ہے کہ آپ اپنے مشائخ سے عقیدت جو رکھتے ہوں وہ اس درجے میں ہو جس درجے میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, اس میں کوئی اور عقیدہ آپ کا فاسد نہ ہو جائے. اور اسی طرح دوسری چیز جو محبت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم حضرت کی دست بوسی کرتے رہیں, اور حضرت کو ہر وقت اپنے سامنے دیکھنا چاہیں, یا حضرت کے نہ آرام کا خیال رکھیں, ہر وقت ان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں, یہ محبت نہیں ہے. محبت یہ ہے کہ جو حضرت فرماتے ہیں, جو حضرت کرتے ہیں, جو حضرت نے ساری زندگی کیا ہے وہ ہم کریں. اور وہ چیز تیسری چیز سے ظاہر ہوتی ہے جسے ہم اطاعت کہتے ہیں. جب ہم اطاعت کریں گے تب پتہ چلے گا کہ ہم اپنے شیخ ساتھ کتنی عقیدت رکھتے ہیں اور کتنی محبت رکھتے ہیں, کیونکہ یہ خالی خولی دعویٰ نہیں ہے دوستو, یہ اس کا جواب ہے اطاعت. جس طرح میرے ماں باپ جو ہیں میں ان سے بہت عقیدت رکھتا ہوں, بہت محبت کرتا ہوں, لیکن میں مجھے وہ کوئی حکم دیں تو میں ان کی حکم عدولی کرتا ہوں, تو یہ اس عقیدت اور محبت کا کیا فائدہ ہے؟ ان کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اصل مظاہرہ اس وقت ہے جب وہ کوئی مطالبہ مجھ سے کریں میں اسے پورا کروں, جب وہ مجھے کوئی حکم دیں میں اس حکم کو پورا کروں. اور دوسرا دوستو یہ راستہ جو ہے یہ اس وقت اس لیے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں نقب زن بہت ہیں, تصوف کے نام پر دھوکہ بے پناہ ہے. اسی لیے حضرت عبد الرحمٰن جامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انہوں نے وصیت فرمائی تھی اپنے اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بیٹے کو, تاکہ یہ راستہ وہ سمجھ جائے. اور اس کو حضرت نے بارہا اپنے بیان میں بھی یہاں ارشاد فرمایا ہے, مکن با صوفیاں خام یاری کہ با خامہ نباشی خام کاری, کہ کسی ایسے صوفی کی دوستی اختیار نہ کرنا جو خام ہے, جو کچا ہے, کیونکہ اگر وہ کچھ کچا ہوگا تو وہ تمہیں پکا کیسے بنائے گا, اس کا کام تو خام کاری ہی ہے. تو اب اس کے مقابلے میں جو انہوں نے نصیحت فرمائی وہ یہ ہے کہ چنی یاری کہ یابی خاک اوشو, تم ایسا دوست چننا جو جس کے تم جب تم چن لو تو اسے ایسے دوست چننا جس کی تم خاک ہو جاؤ, جس کے سامنے تم راک ہو جاؤ. اسیر حلقہ فطرہ کے اوشو, جس طرح ہم دیکھتے ہیں ابھی تو تسمے والے جوتے ہم پہنتے نہیں ہیں, لیکن جس طرح تسمہ ہوتا ہے جوتے کے ساتھ چلتا ہے, اس کا وہ تسمہ پا بن جانا, اس کا وہ جو حلقہ ہوتا ہے, وہ یہ عربی یہ فارسی کا لفظ ہے لیکن اردو میں ہم اسے استعمال کرتے ہیں, جو دائرہ سا بنتا ہے جب تسمہ لگاتے ہیں, وہ چیز بن جانا اگر تو یہ چیز پانا چاہتا ہے. اور یہ جو ہے دولت اللہ رب العزت انہی لوگوں کی جوتیوں کے صدقے سے ہمیں عطا فرماتے ہیں جن کے قلوب سینہ بسینہ سرکار دوران سنسرہ جڑے ہوئے ہیں. اور اس راستے کو ہم جتنا سمجھ لیں گے, جتنا اس کو اپنے اندر اتار لیں گے, اتنا ہمارا اپنا فائدہ ہے. کیونکہ اس کے جو دلائل ہیں, اس کے جو براہین ہیں وہ بیان ہیں, قرآن کریم میں نصوص ہیں, آیات مبارکہ ہیں 200 کے قریب اللہ تعالیٰ نے جس میں امر کا صیغہ ارشاد فرمایا ہے, احادیث مبارکہ متعدد ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذکر کی فضیلت کے بارے میں, اس کے بارے میں تو بات ہوتی رہتی ہے. لیکن اس وقت جو مختصراً عرض کرنا ہے, حضرت تشریف لانے والے ہیں, حضرت جو ساتھی بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ آگے آ جائیں, اور ان کے لیے جو طریقہ ہوگا حضرت کی بیعت کا وہ یہ ہوگا کہ حضرت جی پہلے کلمہ شہادت پڑھوائیں گے, اور اس کے بعد کلمہ تمجید پڑھوائیں گے, اور اس کے بعد 3 بار استغفار کروائیں گے. ایک استغفار جو ہے وہ حال کے گناہوں سے ہوگی, ایک استغفار ماضی کے گناہوں سے ہوگی, ایک استغفار مستقبل کے گناہوں سے ہوگی. اور یہ جو 3 بار استغفار کریں گے اس کے بعد حضرت درود شریف پڑھیں گے. اب یہ سب چیزیں جو بیعت کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ اس طرح پڑھیں گے کہ ان سے آواز پست رہے گی, آواز ان تک ہی رہے گی, جس طرح آپ زیر لب کوئی چیز پڑھ رہے ہیں, لیکن اس طرح پڑھیں کہ معلوم ہو کہ آپ پڑھ رہے ہیں, وہ دل کے اندر نہ پڑھیں. اور اس کے بعد پھر حضرت کہیں گے کچھ نہ پڑھیں, پھر حضرت آیات مبارکہ تلاوت فرمائیں گے, اور اس کے بعد حضرت ارشاد فرمائیں گے, آپ کے ہاتھ میں کپڑا دے دیا جائے گا, اور اس کو اس طرح پکڑ لیں جس طرح مسافے کے لیے پکڑا جاتا ہے کہ ایک بایاں ہاتھ جو ہے نیچے رکھ دیں, دایاں ہاتھ اوپر رکھ دیں. اور اس کی اسی طرح حضرت جب فرمائیں گے آپ کو کہ میں نے آپ کو سلسلہ نقشبندیہ ویسکیہ میں بیعت کیا اور اپنے استادوں کی نسبت عطا کی, تو آپ نے باواز بلند کہنا ہے قبول کیا, کیونکہ یہ ایجاب و قبول ہے. جس طرح نکاح میں قبول ہوتا ہے اسی طرح اس راستے میں قبول ہوتا ہے. اور پھر اس بیعت کو سمجھیں کہ یہ بیعت کیا ہے. حضرت غور مان صاحب نے میرپور میں بھی آج وضاحت سے فرمائی ہے کہ بیعت ہے بک جانا, اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا اور سبمٹ ہو جانا, یعنی دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو سرنگوں کر دینا, جو وہ کہیں اس کو مان لینا, اور وہ آپ سے کوئی, جس طرح حضرت نے اپنے بیان میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے کسی سے کسی چیز کی کوئی احتیاج نہیں, حضرت کسی کے کسی طرح بھی محتاج نہیں ہے, حضرت کسی کے کسی طرح بھی احسان مند نہیں ہے. حضرت نے کہا ہے وہ شخص کھڑا ہو جائے جس نے مجھے کوئی رقم دی ہو, جس نے مجھے کوئی چیز دی ہو واپس لینا چاہتا ہے لے لے, جس سے کوئی مدد طلب کی گئی ہو واپس لے لے. اس لیے کہ یہ راستہ بڑا مختلف ہے. آپ کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ ہمارے مشائخ تو شاید ہمارے جیبوں پہ نظر رکھتے ہیں یا انہیں ہماری چیزوں کی کوئی ضرورت ہے, حالانکہ معاملہ برعکس ہے. میں بہت سے ساتھیوں سے, متعدد ساتھیوں سے واقف ہوں جن کی حضرت سرپرستی فرماتے ہیں, اور اس کا حضرت تذکرہ بھی نہیں فرماتے. یہ اس ساتھی کو علم ہوتا ہے یا اللہ کو علم ہوتا ہے یا اس شخص کو علم ہوتا ہے جس سے وہ تذکرہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے عظیم مشائخ ہمیں عطا فرمائے ہیں. اور پھر جو اس راستے میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت ہم سے کیا چاہتے ہیں. حضرت یہ چاہتے ہیں کہ ہم دین کو اسی طرح سے رکھیں جس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہنچایا ہے. ہم اپنی نمازیں جو ہیں وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے کی کوشش کریں, اور گھر کی نمازوں کو بلا وجہ ترک کر دیں, کوئی بیماری لاحق ہے یا کسی سفر میں ہے, مجبوری ہے, لیکن عادت یہ بنائیں کہ آپ کی کوشش یہ ہو. جس طرح حضرت خورشید صاحب نے فرمایا کہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ایسی ہستی تھے کہ 20 سال انہوں نے فرمایا کہ اذان نہیں شروع ہوئی کہ میں پہلے موجود نہیں تھا. ہم یہ نہ کر سکیں تو کم از کم اتنا تو کریں کہ سنتیں گھر سے پڑھ کے جائیں, تو اقامت کے ہونے سے پہلے تو ہم وہاں پر ہوں تاکہ تکبیر اولیٰ میں شامل ہو جائیں. ہمارے ایمان کمزور ہیں, لیکن کمزور ایمان والوں سے کمزور تقاضے کیے جا رہے ہیں, بڑے تقاضے نہیں ہیں. اس طرح دوسری کوشش یہ کریں کہ قرآن شریف پڑھنے کو اپنی عادت بنائیں. جو ظاہری اذکار ہیں ان میں سب سے عظیم دولت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم عطا فرمائی ہے, جو کہ سرکار وسلم کا زندہ معجزہ ہے. اور یہ قرآن کریم جو ہے یہ پڑھنے کی عادت ڈالیں, اور کسی وجہ سے کوئی مجبوری ہو نہ پڑھ سکیں تو چاہے اس کو چھو لیں, لیکن اس ثواب سے. حضرت جی نے پوچھا کہ جو لوگ بیعت ہونے والے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں, بتائیں کتنے ساتھی ہیں.
سات والے ہیں.
دوسری چیز جو ہے اس میں جو ارشاد فرماتے ہیں ہمارے بزرگ وہ استغفار ہے، کہ کم از کم دن میں ایک تسبیح استغفار کی ضرور پڑھی جائے، کیونکہ ہم سب گناہگار ہیں، ہمارا سانس لینا بھی گناہ ہے، کیونکہ ہم جس فضا کے اندر سانس لیتے ہیں یہ فضا آلودہ ہے، ہمارے سارا ماحول آلودہ ہے، تو اس لیے استغفار کم از کم 100 مرتبہ کرنی چاہیے. استغفر اللہ کہنا بھی استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کہنا بھی استغفار ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ پڑھیں گے تو یہ بھی استغفار ہے.